ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل سے شفا یا رب ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب ہماری بگڑی ہوئی نکل جائے ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب کے امراض سے شفا یا رب
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اسباق تصوف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. الحمدللہ عز و جل، ہمارے سلسلے کے اندر سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الوالی کی بہت ہی پیاری تصنیف منہاج العابدین الحمدللہ بیان کی جاتی ہیں. سلسلے میں ہمارے ساتھ الحمدللہ دار الافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب موجود ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ آج الحمدللہ ہمارے سلسلے کے اندر دو مزید مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ یہ بھی سلسلے میں شامل رہیں گے اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں انشاءاللہ سوالات کریں گے سلسلے کے جو موضوع سے متعلق، انشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ اس کے اندر حصہ رکھیں گے. ہمارے الحمدللہ اس سلسلے کے اندر منہاج العابدین کے چار باب گزشتہ سلسلے تک مکمل ہو چکے تھے. انشاءاللہ عزوجل آج پانچویں باب کا انشاءاللہ آغاز کیا جائے گا. پانچویں باب کے اندر کیا بیان کیا جائے گا، کون کون سے مدنی پھول سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے بیان فرمائے، انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس پانچویں باب کے اندر کیا بیان کیا گیا. جی حضور.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے دونوں مہمانوں کو بھی خوش آمدید ہے سلسلے میں. چونکہ آج ہم اوپن ایئر میں بیٹھے ہیں،
جی جی،
تو ہم نے سوچا کہ اسٹوڈیو کے ماحول سے نکل کر ایک باہم گفتگو کا ماحول پیدا ہو تو اچھا ہے. خشک موضوعات کو سمجھنے کے لیے باہم گفتگو جو ہے وہ موضوعات کو آسان کرتی ہے.
الحمدللہ.
آج کا جو عنوان ہے وہ بڑا ہی بنیادی عنوان ہے، اور بنیادی کئی اعتبار سے ہے.
ٹھیک ہے.
کہ اس عنوان کا تعلق صرف مذہب سے نہیں ہے، بلکہ اس عنوان کا تعلق فطرت سے بھی ہے.
صحیح.
عنوان ہے خوف اور رجا.
خوف اور رجا. خوف تو سب سمجھتے ہیں,
رجا کا مطلب امید.
ٹھیک ہے, امید. یہ لفظ پہلے بھی آیا تھا گزشتہ جو ہم نے سلسلے کیے تھے.
اب اس سے پہلے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا بیان کیا ہے,
صحیح,
میں یہ عرض کروں. پہلے ہم خوف کو لے لیتے ہیں.
ٹھیک ہے,
کہ خوف کا تعلق ہماری زندگی کے مختلف حصوں سے ہوتا ہے. عبدالرحمٰن بھائی, کاروباری حضرات کے دل میں کتنا خوف ہوتا ہے؟
یقیناً بہت زیادہ ہوتا ہے.
کس چیز کے بارے میں ہوتا ہے؟
یعنی نقصان کا خوف ہوتا ہے.
نقصان کا خوف
اکثر جو ہے نا وہ نقصان کا خوف ہوتا ہے, کسی چیز کے چھن جانے کا, ضائع ہو جانے کا خوف ہوتا ہے اکثر.
کاروبار کے بارے میں کہا جاتا ہے نا, کاروبار ہی خطروں کا کام.
صحیح,
اس میں خطرات تو ہوتے ہیں, خوف تو ہوتا ہے.
یعنی کاروبار میں جائیے وہاں خطرات, آپ بچے کی تربیت کی طرف چلے جائیں تو بچے کی تربیت دو چیزوں سے جو ہے وہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی, خوف اور ترغیب.
صحیح.
اب ایک مار پیٹ بھی خوف ہے, لیکن مار پیٹ ہی مطلب کہ مراد نہیں ہے یہاں پر. مثال کے طور پر والدین اگر یہ کہیں کہ جی ہم ناراض ہو جائیں گے آپ سے, تو والدین کی ناراضگی کا خوف, ٹیچر کی ناراضگی کا خوف بچے کی تربیت پر اثر انداز ہوتا ہے مثبت طریقے سے.
صحیح. ماں باپ کو بھی خوف ہوتا ہے فیوچر کا, کہ یہاں داخل کروائیں گے تو ایسا ہو جائے گا, وہ کرے گا تو ایسا,
مطلب وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر بگڑ گیا
جی جی
تو اس کی تربیت نہیں ہو سکی تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنے گا.
صحیح.
تو نتائج کو دیکھتے ہوئے خوف کا ساتھ جو ہے چولی دامن کا ساتھ ہے.
صحیح.
بچے کی تربیت پہ جائیے, آپ کاروبار پہ جائیے, آپ جو ہے وہ کسی اور معاملے میں جائیے. میں سوچ رہا تھا کہ زندگی کا ایک بہت ہی اہم موڑ شادی. عبدالرحمٰن بھائی, جب شادی ہوتی ہے لڑکی کی تو گھر والے بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں, تو ان کا کیا مقصد کیا ہوتا ہے نصیحتیں کرنے کا؟
مقصد ان کا جو نظر آتا ہے مفتی صاحب, وہ یہی نظر آتا ہے, اور آپ زیادہ بہتر اس میں ارشاد فرمائیں گے کہ بچی کا جو ہے وہ گھر چلتا رہے, گھر نہ ٹوٹے, اور وہ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اس بچی کو جو ہے وہ تربیت دیتے ہیں, بیٹا اس طرح رہنا, سسرال والوں سے اس طرح ٹریٹ کرنا, اپنے گھر میں کام کاج میں اس طرح دل لگانا, اپنے شوہر کا اس طرح سے خیال رکھنا. تو وہ ان کے پاس جو خوف ہے نا کہ ایسا نہ ہو کہ گھر ٹوٹ جائے, ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی جلد بازی یا اس کی کوئی ایسی گفتگو جو اس کے لیے مستقبل میں نقصان دہ ہو.
ثاقب بھائی, آپ گاڑی چلا کر آئے ہوں گے,
جی جی,
تو گاڑی چلاتے ہوئے آپ کی منزل پر پہنچنا ہے, یہ تو آپ کو امید ہوتی
جی
ہے
جی,
لیکن ساتھ ہی ساتھ خوف کتنا ہوتا ہے؟
خوف بھی ہوتا ہے اور احتیاط بھی بندہ کرتا ہے, ذرا سی بھی احتیاطی جو ہے
مطلب
وہ کسی حادثے کا سبب نہ ہو.
اس لیے کرتا ہے کہ اس کے دل میں خوف ہے, اور جس کے دل میں خوف نہیں ہوتا وہ احتیاط نہیں کرتا, پھر وہ مارتا رہتا ہے. جیسا کہ امیر زادوں کے متعلق ہم سنتے رہتے ہیں کہ آج اس نے یہاں مار دی, وہاں مار دی, مار کر نکل گیا, تو ان کے دل میں خوف چونکہ کم ہوتا ہے.
صحیح.
مطلب ایک پیسے کی یا اپنی پہنچ کی ایک ان پر بھروسہ زیادہ ہوتا ہے ان کو, تو ڈرائیونگ کے معاملے میں وہ ایسا لگتا ہے کہ کم خوف محسوس کرتے ہیں.
جی جی.
تو خوف ایک ایسی چیز ہے کہ ہم ہر جگہ اس کا اعتبار کر رہے ہیں.
بالکل.
تو کم از کم یہ بات تو کلیئر ہوئی کہ مولانا جو لوگ ہیں صرف یہ جہنم کا خوف نہیں دلاتے.
بالکل.
کہ بھائی مشہور ہے نا کہ مولانا جب بھی بولتے ہیں جی خوف
ہی دلاتے ہیں,
خوف ہی دلاتے ہیں,
ڈراتے رہتے ہیں,
ڈراتے رہتے ہیں.
اسی بات سے اس کو یوں بھی دیکھیں نا کہ وہ افراد جو مالی طور پر طاقت کے اعتبار سے اور دنیا میں جتنی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں بظاہر ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, تو ان کو بھی کم از کم اتنا تو خوف ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم سے چھن نہ جائیں, مال و دولت نہ چھن جائے, صحت نہ چھن جائے, زندگی نہ چھن جائے, جو مناسب حاصل ہیں وہ نہ چھن جائے. تو آپ والی بات کہ خوف فطری طور پر, طبعی طور پر ہمارے اندر موجود ہے, چاہے ہم اس کا اظہار کریں یا نہ کریں.
اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خوف کا مذہب سے بڑا تعلق ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے. اور کیوں تعلق ہے؟ کہ خوف انسان کے اندر پائے جانے والے ایک وصف کا نام ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی ایک وصف ہے جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے,
کیفیت کہہ سکتے ہیں,
کیفیت کا نام ہے. تو اب یہ جو کیفیت ہے انسان کو نیک اور پرہیزگار بنانے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے.
صحیح.
اس لیے تصوف کی جو بھی کتابیں ہوتی ہیں اس میں خوف اور رجا اس کا چیپٹر لازمی طور پر شامل ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
اب نیکیوں سے کیا تعلق ہے؟
صحیح.
خوف کی بنیاد پر انسان کس طرح نیک بن سکتا ہے؟
صحیح.
اور یہ وصف انسان کی زندگی کے اندر کیا تبدیلیاں لے کر آ سکتا ہے؟
ٹھیک
ہے. اب تک تو ہم نے مادی مثالیں سنی
جی جی.
کہ بھئی جہاں جہاں انسان خوف کرے گا تو احتیاط کرے گا، احتیاط کرے گا تو نتائج بہتر آئیں گے.
صحیح.
تو ایک دینی زندگی کے اندر خوف کی کیا اہمیت ہے؟
یہ
ہے آج کے سبق کا عنوان.
ٹھیک. یعنی یہ اچھا، یہ فائدہ مند ہی کہلائے گا ہر صورت میں. اب جیسا دنیاوی جو بھی مثالیں وہاں تو مفید ہی لگتا ہے، جہاں بھی خوف ہوتا ہے تو بندہ احتیاط کرتا ہے، تو کیا یہ مفید ہے؟
خوف کی ویسے تو اگر ہم ایک خوف کو لیں تو نفسیات کی کتابوں میں خوف کی کئی قسمیں کی جاتی ہیں.
ٹھیک ہے.
ایک وہ خوف ہوتا ہے جو نفسیاتی بیماری بن جاتی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ دروازے کی جو آواز ہے اس سے بھی خوف کھا رہا ہوتا ہے.
صحیح.
اور کوئی گاڑی تیز گزری تو اس سے بھی خوف کھا رہا ہوتا ہے، تو وہ تو اعتدال سے بڑھ کر ایک کیفیت ہے. اور وہ صرف خوف کے معاملے میں نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اعتدال سے بڑھ کر، جیسے انسان میں سوچنے کی صلاحیت ہے، اگر یہ صلاحیت تیز ہو جائے، ٹھہراؤ نہ رہے، سوچے جا رہا ہے تو کوئی کام ہی نہیں کر سکتا ایسا آدمی. نہ وضو کرنے بیٹھا ہے تو وضو نہیں کیا جا رہا، غسل کرنے بیٹھا ہے تو غسل نہیں کیا جا رہا، تو مختلف قسم کے جو معاملات ہیں وہ درپیش ہو رہے ہوتے ہیں. تو خوف کی ایک وہ اپنی جگہ پر ایک کیفیت ہے کہ بعض لوگ مطلب کہ کچھ اوور ہو جاتے ہیں، مطلب وہ ایک مادی زندگی کے اندر ہے، ایک جو دنیاوی زندگی ہے اس کے اندر ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں مذہبی زندگی کے اندر.
صحیح.
تو امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دو ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر بندے کے دل میں خوف ہونا ضروری ہے. کس چیز کا خوف، یہ آگے جا کے بیان کریں گے.
ٹھیک ہے.
بھائی کس چیز کا خوف؟ یہاں ڈاکو کے خوف کی بات نہیں ہو رہی، چور کے خوف کی بات نہیں ہو رہی، یہاں مال کے خوف کی بات نہیں ہو رہی، لازمی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے خوف کی بات ہو رہی ہے. تو دو بنیادوں پر، دو وجوہات کی بنیاد پر خوف پایا جانا ضروری ہے. ایک تو اس لیے کہ انسان گناہوں سے بچ سکے.
ٹھیک.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جس طرح ہمارے پچھلے اسباق چلے ہوئے آ رہے ہیں، کہ گناہوں پر اکسانے کا جو ذریعہ ہے سب سے بڑا، وہ ذریعہ ہے نفس.
صحیح. تفصیل آدم الحمدللہ سنی،
مطلب نفس سب سے بڑا محرک ہے.
ٹھیک ہے.
تو جس طریقے سے بچہ، ایک عمر ہوتی ہے بچے کی، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگ ہے، تو آگ کی طرف بڑھتا ہے، اسے پکڑ بھی لیتا ہے، انگارے کو بھی اٹھا لیتا ہے، لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ نہیں، اس سے تو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے، تو پھر بچہ اس کے کبھی بھی نزدیک نہیں جاتا. اور زندگی میں ایسی مثالیں آتی رہتی ہیں، یعنی بچہ جو ہے بہت کچھ سکھاتا ہے زندگی کے اندر. تو بچے کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، صلاحیتیں، اس کو دیکھ کے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ایک خوبی ہے، یہ بھی ایک کمال ہے، کس نے اسے سکھایا یہ؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ نفس سرکش ہے، برائی کا دل دادا ہے، فتنہ کی باتوں کا شائق ہے. یہ اسی وقت باز آ سکتا ہے جب اس کے یہ ڈرے.
صحیح.
ڈر پیدا ہو. تو ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی نے کلام نقل فرمایا، العبد یقرع بالعصا، کہ بندہ ڈنڈے سے ڈرتا ہے.
ٹھیک.
والحر تقفیح الملامہ، مطلب جو غلام ہے وہ ڈنڈے سے ڈرتا ہے، اور جو ایک عزت دار آدمی ہے اس کے لیے ملامت ہی کافی ہے،
ڈانٹ کافی ہوتی ہے.
یعنی ایک ہوتا نا کہ یار ایک ڈھیٹ آدمی ہے.
ٹھیک ہے.
دکان پہ ملازمین دیکھے ہوں گے آپ نے.
جی.
ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کو سیٹ سنا ہی رہا ہوتا ہے، وہ پھر بھی نہیں کچھ اثر ہو رہا ہوتا اس کو. اور ایک اپنی عزت نفس کا اتنا لحاظ رکھتا ہے کہ وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بات نہ سننی پڑے.
طلبا میں یہ کیفیت ہوتی ہیں، بات کو مارنا پڑتا ہے پھر بھی نہیں سمجھتے، بعض ڈانٹ ٹپٹ سے سمجھ جاتے ہیں، بعض دیگر جو سزائیں سے سمجھ
جاتے ہیں. جی جی.
یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں مارا نہیں جاتا.
جی جی الحمدللہ.
تو اب خوف سے نفس رام ہوتا ہے، مطلب نفس جو ہے وہ زیر ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
اس کی ایک بڑی پیاری مثال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نفس میں برائی کی رغبت پیدا ہوئی کہ میں یہ برا کام کروں. ایک نفس نے خواہش پیدا کی. سخت دھوپ کا عالم تھا. وہ جاتے ہیں اور جا کر مطلب اپنے جو اوپر کے کپڑے ہوتے ہیں ستر چھپاتے ہیں, باقی اوپر کے کپڑے اتار دیتے ہیں.
صحیح.
اور سخت دھوپ کے اندر جا کے ریت پہ لیٹ جاتے ہیں. اب کیوں ایسا کیا انہوں نے مروز بھائی؟
آپ ہی مکمل.
کیوں ایسا کیا ہوگا؟
اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے. ایسا لگا
مطلب انہوں نے گرمی کا احساس دلایا ہے.
صحیح.
کہ یہ گرمی جو ہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی.
نہیں ہو سکتی.
اگر میں یہ گناہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو آخرت کے عذاب کا مستحق ہوں گا. تو آخرت کے عذاب میں کیسے برداشت کر سکوں گا؟
صحیح.
تو آخرت کا جو خوف ہے وہ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے تدبیر اختیار کی. تو وہ فائدہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ نفس سے گناہوں سے بچت ہوتی ہے.
صحیح. پہلا فائدہ جو
عبد الرحمٰن بھائی آپ نے ایک زندگی گزاری ہے دعوت اسلامی کے ماحول میں. ماحول میں آنے کے بعد گناہ چھوڑ جاتے ہیں, مطلب ایک رفتہ رفتہ چھوٹنا شروع ہوتے ہیں. مطلب
یعنی ایک کیفیت دل کے اندر بنتی ہے.
مختلف طبقے ہیں.
جی جی.
کہ کسی کی فوری بن جاتی ہے, کسی کا آہستہ آہستہ بنتی ہے.
بالکل ایسے ہی.
کیا محرک کیا ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟
محرک جس دل میں خوف خدا نہیں ہوتا, جو نفس جو ہے وہ بے لگام سا ہوتا ہے, تو وہ اپنی زندگی جیسے تیسے گزارتا جا رہا ہوتا ہے. لیکن ایک اچانک اس کے دل پر لگنے والی چوٹ جو ہے نا, وہ کسی اللہ کے ولی کی نگاہ کے ذریعے ہو, کسی کی کوئی بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے, کوئی بات سمجھ میں آ جائے, جیسے کہتے ہیں نا ذہن کے اندر دل کے اندر اثر کر جائے, تو بندہ جو ہے پھر وہ اپنے آئندہ والے مستقبل کی طرف غور کرتا ہے, سوچتا ہے کہ یار میری اگلی منزل کیا ہے. اب دعوت اسلامی میں جیسے ہر شخص آیا اس کی اپنی کیفیت ہے. اب دعوت اسلامی میں بھی آیا, دیگر اسلامی بھائی بھی آئے, تو جب آتے ہیں اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو زندگی گزری اچھی نہیں گزری.
مطلب آپ کے کہنا ہے مقصد یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز احساس ہے.
بالکل ایسا ہی. ایسا ہی
احساس ہے کہ جو احساس کر لیتا ہے وہ بدلتا ہے,
وہ بچ جاتا ہے, وہ بدل بھی جاتا ہے,
وہ بدلتا ہے.
الحمدللہ.
ایک بڑی اکثریت کا احساس جو ہے نا, جمعرات کو جو اجتماع ہوتا ہے ہمارا فیضان مدینہ میں, پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے مدنی مراکز ہیں, تو جمعرات کے اجتماع کے بالخصوص آخری لمحات جب ہوتے ہیں, جب بیان کا پک ٹائم ہوتا ہے, جب دعا ہوتی ہے, تو سسکیوں آہوں اور آنکھوں سے جاری ہونے والے اشکوں کی صورت میں ہوتا ہے. اور اس میں ایک بڑی تعداد ان افراد کی ہوتی ہے جو اس چیز کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ یار ہمیں رونا نہیں آتا تھا, لیکن یہاں آ کے ہم اپنے پہ قابو ہی نہیں رکھ سکتے. تو یہ خوف اور احساس جو ہے یہ اس کا محرک بنتا ہے.
مطلب اب یہاں ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے بعض حلقوں کی طرف سے کہ جی دیکھو ہفتے میں ایک دن جا کے تو رونا دھونا کر لیتے ہیں.
جی جی.
پھر ویسے کے ویسے. تو یہ ایک مطلب کہ یہ جو مدعا ہے نا کلام کرنے والے کا, مدعا غلط ہے.
صحیح.
بات کسی حد تک صحیح ہو سکتی ہے, مثال کے طور پر مدعا ان کا یہ کہ جھوٹے ہیں. نہیں, جھوٹے نہیں ہیں.
ٹھیک ہے.
بات یہ ہے کہ جب بندہ قرآن سنتا ہے, حدیث سنتا ہے, تو اس کا دل موم ہوتا ہے.
صحیح.
نرم ہوتا ہے.
جی.
اور اسے مطلب اس کے دل کے اندر یاد الہی پیدا ہوتی ہے.
الحمدللہ.
اور وہ ندامت کا شکار ہوتا ہے, مطلب ندامت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو ندامت پیدا ہوئی, خوف پیدا ہوا اور وہ خائف ہوا.
بالکل.
لیکن اس کے بعد پھر نفس غالب آ گیا.
پھر وہ دنیا میں جاتا ہے.
مطلب جو محرکات ہیں,
مشغول ہوتا ہے,
دنیا کی محبت, نفس کا غالب آنا, شیطان کی ترغیب, یہ ساری چیزیں اس کو پھر پلٹ دیتی ہیں. ایک بچے کی مثال ہے کہ بچہ جب والدین کے سامنے آ جائے اور اس کا کوئی جو ہے وہ چیز پکڑ میں آ جائے, پتا چلے کہ جناب اس کو تو بھیجا گیا تو یہ وہاں گیا اور دوستوں میں کھڑا ہوا تھا, تو وہ کیسا شرمندہ ہوتا ہے.
جی,
نادم ہوتا ہے.
پیدا ہو جاتا ہے.
تو اس کو کوئی یہ تھوڑی کہے گا کہ بچہ جو نا وہ ڈرامہ کر رہا ہے.
صحیح.
وہ واقعتاً نادم ہو رہا ہوتا ہے.
صحیح.
شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے. اور ایسی اولاد کو کوئی جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ بدبخت اولاد ہے. ایسی اولاد کو سعادت مند اولاد کہا جاتا ہے کہ جو ماں باپ کی ڈانٹ پر شرمندگی محسوس کریں.
یعنی وہ سبب پیدا ہوتا ہے تو خوف پیدا ہو جاتا ہے.
اور ایسی بھی اولاد ہے جو ماں باپ بولیں گے اور ان کے آگے بولنا شروع کر دیں گے.
بالکل.
ان کے اندر کچھ پیدا ہی نہیں ہوگا. تو جس کے اندر خوف پیدا ہی نہ ہو ماں باپ کا, تو دنیاوی طور پر وہ ایک بری اولاد تصور کی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے بندے کا معاملہ ہے کہ بندہ تذکرہ سنتا ہے عذاب کا، تذکرہ سنتا ہے وعیدوں کا، تذکرہ سنتا ہے مختلف سزاؤں کا، اس کے اندر خوف ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا رونا ایک الگ بات ہے،
صحیح،
یعنی رونا خوف کی ایک علامت ضرور ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن ضروری نہیں ہے خوف کے لیے،
ٹھیک ہے، کہ رونے والا خائف ہی ہو ضروری،
ایسا ضروری نہیں ہے،
ٹھیک ہے.
خوف ایک قلبی احساس کا نام
صحیح
ہے.
صحیح.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی آگے چل کے تفصیل بیان کریں گے کہ ایک قلبی احساس کا نام خوف ہے. تو اتنا نتیجہ تو بڑا کھل کے واضح ہوا اب تک کہ خوف ایک احساس کا نام ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بندے کے دل میں آتا ہے تو وہ گناہ ترک کرتا ہے. خوف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا.
الحمدللہ.
اب ایک دوسرا فائدہ بیان فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نباز کہا جاتا ہے،
حکیم الامت،
یعنی آپ جو ہیں وہ بالکل نفس پکڑ کر مرض بتا دیتے ہیں،
بے شک بے شک،
اور دل کا چور پکڑنے کے بڑے ماہر ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا ہی نفیس نقطہ بیان فرمایا،
ماشاءاللہ،
کہ خوف کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان مثال کے طور پر وہ نیکیاں کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو اس کے اندر جو میں پیدا ہو رہی ہے نا وہ ختم ہوگی. خوف انسان کی عجب پسندی کو ختم کرتا ہے، خوف کا ایک فائدہ. جو پسندی کیسے ختم ہوتی ہے کہ انسان کی تو میں کبھی پوری نہیں ہوتی نا،
جی جی، ہر چیز میں میں،
انسان جو ہے وہ عبادت کرے تو وہ اپنے اپنا کمال سمجھتا ہے، مطلب سب سے بڑا عبادت گزار سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یا اپنے حلقہ احباب میں خود کو سب سے نیک سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جو اس کے اندر بس تھوڑا غالب ہو بھی سمجھتا ہے بس میں ہی سب کچھ ہوں،
گفتگو ہے تو اس میں سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح بالکل کلام کر رہا ہوں.
اب یہ خیالات تو سب کو آتے ہیں،
ٹھیک ہے،
ایک ہے خیالات کا آنا اور ایک ہے ان خیالات کا ٹھہر جانا،
جم جانا،
جم جانا اور بندہ اس کا قائل ہو جائے،
ٹھیک ہے.
اب یہ خیالات جب بزرگان دین کو آتے ہیں تو وہ اس خیال سے کیسے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس بات سے بے خوف نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس کے بعد ہماری کوئی بھی نیکی قبول ہی نہ ہو.
اللہ اکبر، اللہ اکبر،
مطلب اعمال کے ضائع ہو جانے کا خوف.
خوف
اللہ تبارک و تعالی انجام کیسا دے گا اس بات کا خوف.
اللہ،
تو جب یہ بھی خوف کی ایک وہ ہے، ایک کیفیت ہے،
صحیح،
خوف ہی کا ایک حصہ ہے. تو خوف اور خائف رہنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اپنے اعمال پر اترائے گا نہیں،
صحیح،
اور وہ محض اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرے گا،
ٹھیک ہے،
وہ اپنے اعمال کو کوہتا جانے گا کہ میں نے جو کچھ کیا کرنے کا جیسا حق تھا ویسا نہیں کر پایا،
صحیح، صحیح،
جیسی عبادت کرنی تھی میں ویسی نہیں کر پایا،
ٹھیک ہے،
میری عبادت میں خامی ہے، میں کوہتا ہوں، کامل طریقے سے ادائیگی نہیں ہوئی. خوف ہوگا نا تو جب یہ کیفیت پیدا ہوگی،
گویا کہ ایک طرح سے تکبر بھی مائنس ہوگا، نکلے گا،
وہ ساری چیزیں ختم ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں رکعت تین ہوئی ہیں، چار ہوئی ہیں، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے.
تو ایسے بعض مواقع پر نماز لٹانے کا حکم ہوتا ہے کہ دوبارہ پڑھی جائے،
ٹھیک ہے.
اب نجاست لگی یا نہیں لگی، تو بعض لوگوں کو تو لگ بھی جائے تب بھی وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں،
اہمیت نہیں دیتے،
ایسے کوئی خیال آ رہا ہے ہمیں، مطلب وہ اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ لگ جانے کے باوجود بھی اگنور کرتے ہیں،
صحیح.
لیکن جس کے دل میں خوف ہوگا کہ میری عبادت اگر ضائع ہو گئی تو میرا انجام برا ہوگا،
ٹھیک ہے،
سزا کا مستحق ہوں گا اور ملامت کا آخرت میں مستحق بن جاؤں گا، تو وہ اپنی عبادت کی کامل طریقے سے حفاظت کرے گا،
صحیح.
وہ دوبارہ مشقت میں پڑے گا، دوبارہ عبادت کرے گا، وہ دوبارہ وضو کرے گا، دوبارہ نماز پڑھے گا. تو خوف کی بنیاد پر انسان کے جو اعمال ہیں وہ بھی محفوظ ہوتے ہیں،
الحمدللہ،
اور اس کے اندر جو خود پسندی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوتی،
ماشاءاللہ.
اسی طریقے سے اور بہت سارے ابوذر غفاری دین کے واقعات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھے ہیں،
ٹھیک ہے.
ہے جو آپ نے خوف کی بیان فرمایا کہ وہ نماز پڑھے گا دہرائے گا یا وضو یا غسل میں اس قسم کا مسئلہ ہے تو دوبارہ کرے گا, تو بعض لوگوں کو تو یہ مطلب ختم ہی نہیں ہوتا, اس سے وسوسہ بھی کہا جاتا ہے. اب اسے وسوسہ کہیں گے یا خوف کہیں گے, ان کو دونوں کو جدا جدا کیسے کریں گے؟
دیکھیں وہ وہاں دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے ان کو اپنا علاج کرنا چاہیے,
ٹھیک ہے,
مطلب نفسیاتی طور پر وہ بیمار ہوتے ہیں,
صحیح,
اور ان کا وضو کبھی پورا ہی نہیں ہو رہا ہوتا, آدھا آدھا گھنٹہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو علاج بھی کرانا چاہیے. اور علاج دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ہوتی ہے نفسیاتی تھراپی اور ایک ہوتا ہے دوائیں کھلانا. تو نفسیاتی تھراپی جو ہے وہ اس کا بہترین علاج ہوتا ہے, جو میں نے ایک دو ڈاکٹروں سے مشورہ کیا ہے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں,
ٹھیک ہے.
تو ایک اور چیز ہے, یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا عبدالرحمٰن بھائی, لوگ جو ہے وہ ملتے ہیں ایسے, اور ایسے واقعات آتے ہیں, مطلب جب ہم مختلف بہاریں سنتے ہیں کہ بھائی ایک شخص کہنے لگا کہ میں قافلے میں گیا تو میں نے غسل کرنا سیکھا,
صحیح,
مجھے تو پتہ نہیں تھا غسل کے فرائض کا, مجھے تو نماز پڑھنے کا پتہ نہیں تھا, ساری عمر نماز پڑھتا رہا.
صحیح.
یہ جو کیفیت ہے آپ کے خیال میں کیوں اتنا عرصے تک باقی رہی, کیا کہیں گے؟
باقی یہ ہے کہ جس چیز کی اہمیت دل میں اجاگر ہوتی ہے نا, مفتی صاحب, بندہ اس کی طرف لگاؤ کرتا ہے, اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اب جیسے مدنی قافلے کی آپ نے مثال ارشاد فرمائی, مدنی قافلے میں جب سفر کرتا ہے تو ایک اس کا کانسنٹریشن ہوتا ہے عبادت کی طرف, کیونکہ اس کے ساتھ اسنائے بھائی ہوتے ہیں. اب ہمارا چونکہ ایک جدول ہے, اس میں نماز کے احکام کا ہلکا لگتا ہے. اب جب اس نماز کے احکام سے وہ بیان کیا جاتا ہے اس کتاب سے, تو جو سامنے بیٹھا ہوا شخص ہے اس کو ایک موقع ملتا ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کا کہ میں کہاں کھڑا ہوں,
مطلب پہلے احساس پیدا ہوتا ہے.
ہاں
پہلے احساس پیدا ہوتا ہے,
جی بالکل,
کہ میں غلطی تو نہیں کر رہا,
صحیح, میری کوئی غلطی تو نہیں ہے. اور پھر وہ بیان کرنے والے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے نا, اب جیسے بعض مبلغین کا بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے, جب وہ کسی چیز کی مطلب بیان کرنے کی ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے, نہیں یار میں غور تو کروں, آیا میں اتنے عرصے سے عبادت کر رہا ہوں تو میری عبادت میں کیا کیفیت ہے. تو یہ چیز جو ہے نا کارگر ہوتی ہے مفتی صاحب, کہ دو چیزیں اس میں ہو گئیں, ایک بیان کرنے والے کا انداز ہوتا ہے جو اس بات پر ابھارتا ہے کہ نہیں اپنے آپ کو چیک کیجیے, اپنے آپ کو چیک کیجیے آیا کیفیت کیا ہے عبادت کی, اور ایک اس کا اپنا اندر کا انسان کہتا ہے کہ نہیں یار میں اتنے عرصے سے عبادت کر رہا ہوں, آج مدنی قافلے میں آیا ہوں, یہ مبلغ جو ہے مجھے بتا رہے ہیں کہ نماز کے جو ہے وہ 8 ایسے اعمال ہیں جن پر مجھے خاص توجہ کرنی ہے, بھائی نماز کی شرائط کیا ہیں, نماز کے فرائض کیا ہیں, نماز کے واجبات کیا ہیں, نماز کے مفسدات کیا ہیں, نماز کے مکروہ تحریمی کیا ہیں, نماز کے مکروہ تنزیہ کیا ہیں, نماز کی سنتیں کیا ہیں, نماز کے مستحبات کیا ہیں. اب یہ 4-8 چیزیں جو میں نے ابھی بیان کی, اب اس کے بارے میں جب اسے پتا لگتا ہے تو وہ غور کرتا ہے کہ مجھے آج تک تو اس کے نام ہی نہیں پتا تھے, مجھے تو اس کی گنتی بھی نہیں پتا کہ کتنے.
اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کے دل میں, یعنی جو مسلمان ہے اس کے دل میں کبھی خوف خدا کا خیال ہی نہ آیا ہو,
یہ نہیں,
بالکل خیال تو آتا ہوگا,
ٹھیک ہے,
نماز نہ پڑھنے والے کے دل میں بھی ضمیر تو ملامت کرتا ہے,
بالکل,
لیکن وہ اس آواز پر سنجیدہ نہیں ہوتے,
ٹھیک ہے,
اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے,
مطلب یہ کہ اب نتیجے کا اس کو علم نہیں ہوتا, علم کے ساتھ اس کا تعلق
نہیں, خیال تو آیا کہ بھائی یہ بری بات ہے,
صحیح,
قاتل جب قتل کر رہا ہوتا ہے ضمیر تو اس کا بھی ملامت کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اس خیال کو سنجیدگی سے نہیں لیتا, اس کے دل میں جو مفادات ہوتے ہیں وہ اس کو ترجیح دیتا ہے,
صحیح,
اس کو کوئی لالچ ہے, کوئی قتل کروا رہا ہے, یا اس کو کوئی اناد ہے, اس کو دشمنی اور عداوت ایسی پل رہی ہے دل کے اندر, نفرت ایسی شعلہ زن ہے کہ وہ بس اسی پہ تلا ہوا ہے,
اس کے خوف پر غالب آ جاتی ہے,
خوف پر غالب آ جاتی ہے,
اس کے خوف پر غالب آ جاتی ہے, اب اس کا وہ خوف ختم ہو جاتا ہے,
خوف ختم ہو جاتا ہے, یعنی خیال سب کو ہی آتا ہے, خوف یعنی خوف خدا کا خیال انسان کے دل و دماغ کو چھو کر جا رہا ہوتا ہے, لیکن جب انسان اس پر ٹھہر جاتا ہے, اس خیال کو ٹھہرا کر اپنے دل میں بسا لیتا ہے, تو پھر اصل جو احساس ہے تب پیدا ہوتا ہے,
اور
اتنا زیادہ پھر وہ عمل کرتا ہے, ٹھہرتا ہے,
صحیح جوڑیں گے, کیونکہ خیال تو ہر ایک شخص کے ذہن میں آ رہا ہے,
جی,
اور وہ برائی کو برائی ہی کہہ رہا ہے اگرچہ اس کا اندر مبتلا ہے, ارتکاب کر رہا ہے, کیونکہ جو معلومات حاصل ہوتی ہیں, علم دین حاصل ہوتا ہے, تو اب وہ جو کیفیت پیدا ہوتی تھی اس پر ٹھہراؤ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے,
بالکل ایسا ہی ہے.
یہ بھی ہے نا, یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بندوں کے خوف کی کیفیت یہ ہے کہ ایک تو رب کا خوف ہے, لیکن ایک اس کے دل میں عوام کا خوف بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے شراب پینے والا شخص جو ہے, اب پتہ ہے کہ محلے میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ شرابی شخص جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، تو ایک عوام کی طرف سے اس شراب کی اچھا نہ جاننا وہ اس کو اس چیز سے روکے رکھتا ہے، اور ایک ہوتا ہے خوف خدا کی طرف۔ تو آج کل جو اکثریت دیکھی گئی ہے مفتی صاحب وہ گناہ ترک کرتی ہے لوگوں کی وجہ سے، تو اس خوف کو کیا کہیں گے؟
خوف تو ہے یہ
جی،
لیکن لوگوں کا خوف ہے،
ٹھیک
ٹھیک ہے،
اور ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف کیسے پیدا ہو سکتا ہے، یہ انشاءاللہ عزیز ابھی عرض کر رہا ہوں میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے خوف کی جو تعریف بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے، الخوف رعدۃ، خوف ایک ڈر کو کہتے ہیں، تحدث فی القلب عن ظن مکروہ ینالہ، کہ انسان سوچتا ہے، یعنی ایک ایسا ڈر انسان سوچتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، اس بات کے ڈر کو خوف کہتے ہیں، اور خوف کی ضد ہے امن،
ٹھیک ہے،
کہ انسان کے دل میں کوئی ڈر ہی پیدا نہ ہو،
صحیح،
اور بالکل وہ ایک وہم گمان سے بھی نہ گزرے، اور جرات کو بھی کہتے ہیں، جرات کا دوسرا نام ہے بے باکی،
ٹھیک ہے،
یعنی خوف کی جو ضد ہے وہ بے باکی بھی ہے،
صحیح۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ بچوں کو سمجھاتے ہیں، کہتے کوئی نہیں ہوتا،
جی
وہ کہتے ہیں جی گاڑی آہستہ چلایا کرو، ابا جی کچھ نہیں ہوتا، ہر بات پہ کچھ نہیں ہوتا، تو یہ ہے بے باکی اور جرات،
ٹھیک ہے،
اور دین کے معاملات میں بھی اس طرح لوگ کرتے ہیں،
صحیح،
تو وہ اس سے بڑھ کر جرات ہوتی ہے، بے باکی ہوتی ہے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے وہ بات کہ خوف پیدا کیسے ہو، چار اسباب پیدا فرمائے ہیں، چار اسباب ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر بندے کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
فرمایا پہلی چیز ہے اپنے گناہوں کو یاد کرنا،
صحیح،
یہ ایک سبب ہے، لیکن اس سبب سے پہلے یہ بھی ضروری ہوگا کہ اس کو پتا ہو کہ یہ گناہ ہے،
ٹھیک ہے،
کتنے ایسے معاملات ہیں آج بھی، مطلب نمازیں پڑھنے والے، داڑیاں رکھنے والے، اور کتنے ہی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کو اگر پتا چل جائے کہ یہ گناہ ہے تو وہ چھوڑ دیں،
صحیح،
مطلب ان کے دل میں خوف ضرور ہوتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ گناہ ہے،
صحیح،
تو یہ ہے لا علمی۔ اب لا علمی کی بنیاد پر پتا ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، مطلب موٹے موٹی چیزوں کا تو پتا ہوتا ہے لیکن بہت ساری چیزیں باریکی پر مشتمل ہوتی ہیں، اسی بنیاد پر جو فرض علوم کی اہمیت ہے نا، وہ اسی بنیاد پر بیان کی جاتی ہے کہ ایک انسان یہ طبقہ بڑا مطمئن ہوتا ہے،
صحیح،
کہ جی ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن علم نہیں ہوتا ان کو،
ٹھیک ہے،
تو وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں،
صحیح،
اچھا جب وہ اپنا حساب لگاتے ہیں کہ ہم کس طرح کے اعمال کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کوئی گناہ کر ہی نہیں رہے،
صحیح،
حالانکہ وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے،
صرف گناہوں کو یاد کرے گا تب نہ کہ خوف ہوگا اس کے اندر،
گناہوں کی معرفت بھی حاصل کرے، پہچان حاصل،
معرفت حاصل ہونا اپنی جگہ پر اس کی اہمیت برقرار ہے،
صحیح،
لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں انسان کو پتا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
کہ اس نے زندگی کے اندر یہ بھولیں کی ہیں، تو وہ پھر ان کو یاد کرے،
ٹھیک،
صحیح،
کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی توبہ قبول ہی نہ ہوئی،
ٹھیک،
کیونکہ اس نے توبہ کے تقاضے پورا نہ کیے ہوں، پھر یہ احساس اپنی جگہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس نے جو ہے وہ گناہ کیا، اس خدا احکم الحاکمین کی نافرمانی کی، تو عین ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو گیا، بعض روایتوں میں آیا نا کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور ایسی پستی میں گرتا ہے اب اٹھ نہیں سکتا، یعنی کسی کی ایک گناہ کی وجہ سے بھی پکڑ ہو جاتی ہے، تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ جو بھولے ہوئی ہیں جن پر یہ توبہ کر چکا ہے پھر بھی ان کو یاد کرتا رہے،
اس سے خوف
پیدا ہوگا،
کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے اپنے کالر پر، قمیض کے ادھر جگہ پہ جو سمجھ میں آیا مجھے پڑھ کر، انہوں نے اپنا کوئی لغزش لکھوائی ہوئی تھی، تو کسی نے وجہ پوچھی کہ کیوں لکھوائی ہوئی ہے، انہوں نے کہا تاکہ میں بھولوں نہیں، اور یہ جو بات چلی کہ خوف خدا جو ہے وہ گناہ کو یاد کرنے سے پیدا ہوتا ہے, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کو یاد کرنے سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور خوف خدا کی وجہ سے گناہ کو یاد کیا جاتا ہے؟ یعنی یہ ایک دوسرے کے لیے ضروری
ہے؟ نتیجہ ہے نا پھر وہ تو
ٹھیک ہے,
خوف خدا ہوگا تو گناہ کو بندہ یاد کرے گا
اور پھر خوف میں مزید اضافہ ہوگا.
اب دیکھیے جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں, گناہ تو دور کی بات ہے, کوئی خلاف اولا کام ہو جائے وہ اس پر بھی نادم ہو رہے ہوتے ہیں.
خلاف اولا سے کیا مراد؟
یعنی ایک ایسی چیز جس کا کرنا بہتر تھا
اچھا
اور نہ کرنا گناہ نہیں تھا.
ٹھیک ہے,
ایک مثال کے طور پر کسی کی نماز اشراق چھوٹ گئی,
ٹھیک ہے,
تو حضرات اولیاء جو تھے وہ اس طرح کی چیزوں پر بھی نادم ہو رہے ہوتے تھے,
اپنے کو ملامت کرتے تھے,
ملامت کر رہے ہوتے تھے, اپنے نفس کو سزائیں دے رہے ہوتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ بہت بڑا جرم صادر ہو گیا.
حالانکہ ایسی نیکی نہیں تھی کہ کرنا ان پر لازم ہو,
ایسی نیکی نہیں.
ٹھیک ہے,
تو کیا تھا کہ ان کے اندر بے باکی کیسے پیدا ہو سکتی تھی جب ان کی یہ کیفیت تھی؟
اللہ
تو ان کے خوف کا کیا عالم ہوگا.
صحیح.
دوسرا سبب یہ بتایا امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس شدت اور سختی کو یاد کرے جس کو برداشت کرنے کی سکت تم میں نہیں ہے. مطلب ہم روایتوں میں سنتے ہیں کہ جہنم جو ہے وہ اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر اس کا منہ کھول دیا جائے تو پوری دنیا جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے, اتنی سخت اس کی آگ ہے, اتنی سخت اس کی سزائیں ہیں. پھر جہنم میں جانا دور کی بات ہے, اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں, قبر کے معاملات, نزا کے معاملات, پھر جو ہے وہ حساب کتاب کے معاملات, یعنی بعض لوگوں سے حساب ہوگا اور حساب لینے پر جو سختی ہوگی تو ان کا گوشت جڑ جائے گا.
اللہ حفاظت فرمائے.
سختی کی بنیاد پر, بعض ملامت کی بنیاد پر پانی پانی ہو جائیں گے. تو ان تمام سختیوں کو یاد کرتا رہے بندہ کہ قیامت میں ایسا ہونا بیان کیا گیا ہے.
صحیح.
ایسا ہونا بیان کیا گیا ہے, ایسا ہونا بیان کیا.
اس کا تعلق بھی علم سے ہوا, اس کی معلومات حاصل کریں. ٹھیک ہے,
اب وہ ایک دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ سارے مسلمانوں کو بلا حساب بخش دے.
ٹھیک ہے,
اس دعا پر کافی کلام ہے.
صحیح.
اس دعا پر کافی کلام ہے,
علماء اس پر کلام کرتے ہیں.
کلام کرنے کی وجہ یہ ہے, مطلب ایک عقیدہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سزائیں بیان فرمائی ہے.
صحیح.
مثال کے طور پر نماز چھوڑنے والا جہنم کا مستحق ہے.
ٹھیک ہے,
اب کوئی بھی ایسا فعل کہ جس کی بنیاد پر جہنم کی سزا ہو, اس فعل کے کرنے والے کو جہنم ہی نہیں کہہ سکتے. یہ کہتے ہیں کہ اس کام کا کرنے والا جہنم کا مستحق ہو گیا, جہنم کے لائق ہو گیا,
دونوں باتوں میں
جہنم کا سزاوار ہو گیا. یہ نہیں کہیں گے کہ اس جس نے یہ کام کیا وہ آدمی جہنمی ہو گیا. اس لیے فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو متعدد اسباب کی بنیاد پر معاف فرما دیتا ہے.
ٹھیک ٹھیک.
مثال کے طور پر بندے نے توبہ کی, معاف کر دیا.
صحیح.
یا اس نے کوئی نیکی کی, اس نیکی کی بنیاد پر اللہ تعالی نے اس کے گناہ مٹا دیے.
ٹھیک ہے.
یا کسی نے اس کی شفاعت کی, اس کی بنیاد پر معاف کر دیا.
صحیح. بلا حساب.
اب دیکھیے مختلف راتیں آتی ہیں, شعبان کی رات ہے جیسے,
بڑی بات
کہ لاکھوں لاکھ لوگوں کے بلا حساب و کتاب
الحمدللہ
جو ہے وہ جہنم سے ان کو رہائی دے دی جاتی ہے. تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کے مواقع موجود ہیں, اس لیے گناہ کرنے والے کو جہنم ہی نہیں کہیں گے.
ہاں, اس سزا کا
لائق جہنم کہیں گے.
ٹھیک ہے,
اس کہ بھائی یہ بندہ لائق جہنم ہو گیا, مستحق جہنم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مواقع موجود ہیں.
صحیح.
توبہ کے.
ٹھیک ہے,
یہ ہے گفتگو کا ایک حصہ.
ٹھیک ہے.
دوسرا حصہ یہ ہے کہ چونکہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے.
صحیح.
مطلب کفار تو جائیں گے ہی جائیں گے نا.
ٹھیک ہے.
جو جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اس کے جانے پر تو کوئی کلام نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ خبر دی گئی ہے مسلمانوں میں سے
کچھ جائیں گے،
کچھ لوگ جائیں گے، تبھی تو ان کو نکالا جائے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت قبول کی جائے گی اور پھر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے
انشاءاللہ.
یعنی یہ بات یقینی ہے کہ کچھ لوگوں کا جہنم میں جانا ضروری ہے،
صحیح
بتایا گیا ہمیں،
ٹھیک
ہمیں مطلب خبر دی گئی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک مستقبل کی آنکھ سے دیکھا تو آپ کو بہت سارے لوگ جہنم میں نظر آئے،
صحیح.
تو اب
دعا کے حوالے سے
کیا نقطہ نکلا کہ یہ دعا کرنا کہ اے اللہ تمام ہی لوگوں کو بلا حساب داخل جنت فرما دے، ایسا نہیں ہونا. کچھ مسلمان جہنم کی سزا پائیں گے،
بلا حساب کی قید ہٹا دیں پھر تو کر سکیں گے دعا.
دیکھیں یوں دعا کی جا سکتی ہے، اللہ حاضرین کو بلا حساب داخل جنت فرما دے، بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے. اے اللہ ہمیں مطلب ہمیں جب کہا جائے گا تب بھی
حاضرین
ہی مراد ہوں گے،
یا اللہ مسلمانوں کی حساب،
مطلب وہ انڈرسٹوڈ تو ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذہن میں کیا ہے. تو یہ بعض اوقات جو ہے نا وہ غیر محتاط طریقے سے جب دعا کی جا رہی ہوتی ہے،
صحیح،
تو دعا ایک پوری عبادت ہے،
صحیح.
اور علماء نے دعا کے آداب پر پوری کتابیں لکھی ہیں، مطلب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد نے کتاب تحریر فرمائی، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حاشیہ تحریر فرمایا، مشہور مالکی بزرگ ہیں علامہ قرافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا رسالہ پورا موجود ہے دعا کے موضوع پر، جس میں دعا، اچھا اس رسالے کا موضوع کیا ہے کہ کون کون سی دعائیں کفر ہیں،
اچھا
کون کون سی دعائیں حرام ہیں،
صحیح،
کون کون سی دعاؤں کا مانگنا جائز نہیں ہے،
صحیح.
خیر اس کا خلاصہ اس رسالے میں بھی موجود ہے،
آداب
احسن الویا فی آداب
دعا کے نام سے،
دعا کے نام سے
مکتبۃ المدینہ پر دستیاب بھی ہے.
جی تو دو باتیں ہم نے بیان کی ضمنی طور پر، اور اب وہ موضوع جو ہم لے کر چلے تھے کہ جب یہ بات یقینی ہے کہ کچھ مسلمان جہنم میں جائیں گے ہی جائیں گے، تو پھر بندہ اپنے آپ کو بری ذمہ تو نہ سمجھے نا،
اس کا خوف پیدا کرے گی کہیں میں تو نہیں،
میں تو
ہوں،
یہ خوف پیدا کرے گی کہ وہ جہنم میں جو کچھ کا ذکر ہوا ہے ان میں سے میں تو نہ ہوں،
اس کو یقین تو نہیں ہے کہ میں جنت ہی میں جاؤں گا.
مطلب یہ وہ کیفیت ہے امید اور خوف کے درمیان رہنے والے،
ٹھیک ہے.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑا پیارا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ کچھ اس طریقے سے کہ اگر مجھے بتایا جائے کہ ایک شخص جہنم میں جائے گا تو میں خوف یہ مجھے لاحق ہو جائے گا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں، اور اگر مجھے بتایا جائے کہ ایک شخص ہی ہے جنت میں جائے گا تو میں امید کروں گا کہ وہ میں ہی ہوں. تو اس کو
یہ مصداق ہے اس بات کے، گفتگو چل رہی ہے
جی
کہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا خوف ہے،
خوف بھی ہے اور امید بھی ہے اس کی رحمت سے.
ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی اہل منصب کے پاس جاتے ہیں، کوئی ہمارے سامنے اس کا ایک منصب ہے، دینی ہو یا دنیاوی ہو، ایک دل میں خوف ہوتا ہے یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، خاص طور پر کام رکا ہو تو اور زیادہ خوف ہوتا ہے. تو ہم کس طرح بے نیاز ہو سکتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے،
صحیح.
ہم ہر دم، ہر لمحہ، ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں. تو ہم محتاج کب سمجھیں گے اپنے آپ کو؟ جب ہمارے دل میں خوف پیدا ہوگا،
صحیح،
احساس پیدا ہوگا، اور جو حقیقت ہے ہم اس کا سامنا کریں گے،
ٹھیک ہے.
تو تیسری چیز امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بیان فرمائی کہ دوسری چیز تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہیں، مخلوق ہیں، وہ قادر ہیں، ہم محتاج ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سختی کو یاد کریں،
صحیح.
تیسری چیز سے ملتی جلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آگے اپنے آپ کو ناتواں اور کمزور سمجھے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے، نہ سمجھنے والا دین اسلام سے خارج ہو جائے گا.
استغفر اللہ.
کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا سمجھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر ہونے کا انکار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا انکار ہے،
صحیح.
یعنی جو کفر ہے اس کے تین اسباب ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے.
جب کوئی کفر سرزد ہوتا ہے تو اس کے تین اسباب ہوتے ہیں، یا تو انکار کی وجہ سے کفر سرزد ہوتا ہے،
ٹھیک ہے.
مثال کے طور پر جو ضروریات دین ہیں، مطلب وجود باری تعالیٰ کا کوئی انکار کرتا ہے معاذ اللہ، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یا آپ کے آخری نبی ہونے کا
قرآن پاک کا انکار کرتا
یا عذاب کا کوئی انکار کرتا ہے تو انکار کی بنیاد پر کفر لازم آتا ہے. وہ چیزیں جو ضروریات دین سے ان کا انکار کفر ہے.
بنیادی اسلامی عقائد
مطلب ضروریات دین کا لفظ میں استعمال کروں گا.
جی جی
بنیادی کا لفظ بڑا عام ہے.
ٹھیک ہے.
مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے التحیات کا سیکھنا بھی ایک بنیادی چیز ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن ضروریات دین کی اپنی ایک تعریف ہے.
صحیح.
ایک اپنی ایک تعریف ہے.
ٹھیک ہے.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو سبب ہے کفر کا انکار. کفر کا دوسرا سبب ہے استہزاء. مذاق اڑانا.
مذاق اڑا دینا.
مذاق اڑانا.
ٹھیک ہے.
آج مجھے کسی نے ایک پوسٹ بھیجی کہ مفتی صاحب اس کا حکم بتائیں کیا ہے. جو میٹر تھا نا
جی جی
اس میں مذاق اڑایا گیا تھا.
استغفر اللہ. استغفر
اللہ. میں عرض کرتا ہوں
چٹکلے وغیرہ ہوتے ہیں اور جو ہنسنے ہنسانے کے لیے
یہ چٹکلا تھا.
ٹھیک ہے.
یعنی نقل کفر کفر نہ باشد کسی بدبخت آدمی نے پوسٹ بنائی. ایک آدمی دعا کر رہا تھا مالک تو نے بچپن دیا چھین لیا, جوانی دی چھین لی, پیسہ دیا چھین لیا, بیوی دی بھول گیا. اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مشیت ہے, یہ اس کا مذاق اڑانا ہے. یہ استخفاف ہے. تو یہ سری کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھول کی نسبت اور بھول سے بالکل وہ بھول مراد لینا جو ترک کے معنی میں نہیں آتی.
کوتاہی کی نسبت.
اور پھر کلام کا اسلوب کیا ہے؟ استہزاء, مذاق, ٹھٹھا, لطیفہ.
ظلم کے پہلو نکلتا.
پھر ایسے لوگ مفتی صاحب جو آپ نے مثال دی یہ اس پوسٹ کو مطلب دھڑاڑ گروپوں میں پوسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں.
جی جی.
یعنی ایک کے پاس اگر پوسٹ اس قسم کی آئی اس کو تھوڑا چٹکلا سا لگا استغفر اللہ تو اس نے اٹھا کر دوسرے گروپ میں سینڈ کر دی, اس نے تیسرے گروپ میں سینڈ کر دی. ان کو بھی کچھ سمجھائیے نا مفتی صاحب.
اس میں جو بہت بچتا ہے اگر مسکرایا کوئی شخص, یعنی یہ سن کے مسکرایا اسے ہنسی آ رہی ہے, ایک طرح سے حز حاصل کر رہا ہے.
کفر کے ذہبا سنگھ تو ہوتے نہیں ہیں.
صحیح.
کفر ایک رضامندی کا نام ہے.
ٹھیک ہے.
ایک نظریے کا نام ہے.
صحیح.
کہ اگر اس پر کوئی خوش دلی سے مسکرایا ہے تو کفر تو اس نے بھی کیا ہے.
صحیح.
اس کو جس نے برا جانا ہے وہ یقیناً کفر سے بری ہے.
ٹھیک ہے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کفر کا ایک سبب ہے استہزاء, مذاق اڑانا. اس کی ایک مثال میں نے عرض کی.
ٹھیک ہے.
ایک سبب ہے ہلکا جاننا.
ٹھیک ہے.
جہنم کوئی نہیں, ہم چلے جائیں گے جہنم میں.
علمان
دیکھا جائے گا
معاملہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جاننا کفر ہے. تو جب اس کو ہلکا نہ جاننا فرض ہے.
ٹھیک ہے.
تو پھر جو خوف کا درجہ ہے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے کہ اس کو ہلکا جاننے سے کس طرح انسان بچے گا. خوف کی بنیاد پر بچے گا.
ایک شخص کا قول سنا کہ وہ کہتا ہے بھی میں تو جہنم میں ہی جاؤں گا اور وہاں جا کر جہنمیوں کی خدمت کروں گا. یعنی دنیا میں خدمت کرتا ہوں تو میں تو وہاں پر بھی دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا. اس طرح کا بھی قول سننے کو
مطلب اس نے کیا جانا
اپنی طرف سے تو وہ یعنی انسانیت کی
سپرمین ہے. ایسا سپرمین جس کو جہنم کے عذاب جو ہے وہ تکلیف نہیں دے گی. معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت وہاں کام نہیں کرے گی. سما معاذ اللہ. اس کا تو مطلب یہی ہوا نا.
جی جی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جہنم کو سزا کے لیے مقرر کیا ہے. جو بھی وہاں جائے گا اسے سزا ملے گی, وہ تکلیف میں آئے گا.
صحیح.
پریشانی میں آئے گا. اور کوئی شخص جہنم کے عذاب کے متعلق اس طرح کے تصورات قائم کرے تو یہ ہے اس عذاب کو ہلکا جاننا. اور ہلکا جاننا کفر ہے.
آپ کی بات سے تو پھر یوں نکلا کہ جیسے سانپ کے بارے میں ہے کہ سانپ کے کاٹنے میں مطلب اس میں زہر ہوتا ہے اور وہ کاٹ لے تو بندہ مر جاتا ہے. اس کا ہمیں یقین ہے. سچی بات ہے کہ مطلب کبھی دیکھا بھی نہیں, کوئی ہمارے سامنے مرا بھی نہیں ہے, ہم نے اس کا زہر بھی نہیں دیکھا. سانپ کو کبھی مطلب کوئی ایسا آمنا سامنا نہیں ہوا, لیکن سنی سنائی بات ہے, بڑوں سے سنی ہے تو ہمیں یقین ہے. تو آپ کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ عز و جل کا جو عذاب ہے, جو جہنم کی سختی ہے, اس پہ اس سے بھی زیادہ یقین ہونا چاہیے ہمارا.
بلا شبہ اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے.
لیکن ہم اس سے تو
ایک یقین ہے نظریے کی حد تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا.
ٹھیک.
یہ ہے ایمان کا حصہ کہ ہاں عذاب ہونا ہے, کچھ لوگوں کو عذاب ہونا ہے. اس کا عقیدہ رکھنا یہ ہے ایمان کا حصہ. اور اس سے آگے پھر اپنے دل میں خوف پیدا کرنا.
صحیح.
خوف اسی وقت پیدا ہوگا کہ ہم اس کی شدت اور اس کی تکلیف کا زیادہ سے زیادہ احساس اپنے دل میں پیدا کریں.
ٹھیک ہے.
چوتھا سبب خوف پیدا کرنے کا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو یاد کرنا.
ماشاءاللہ.
فرعون کیا تھا؟ خدائی کا دعوے دار تھا. کیا حشر ہوا؟ نمرود کیا تھا؟ کیا حشر ہوا؟ تو ہمارے معاشرے میں کوئی ڈان ہو، کوئی بدماش ہو، کوئی ایسا ہو کہ پورے معاشرے کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہو،
صحیح،
دنیا میں عبرت کا نشانہ ضرور بنتا ہے.
بے شک بے شک.
تو ان تمام جو چہرے ہیں، جو کریکٹر ہیں، جو کردار ہیں، ماضی کے جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے گئے ہیں، مختلف قومیں بیان کی گئی ہیں.
صحیح.
محلات والی قوم تھی، ایک ہوا چلی محلات سب اکڑ گئے. مضبوط قسم کے لوگ تھے، پتھروں کی بارش ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پکڑ ہے نا، وہ بڑی شدید ہے.
اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے.
مطلب دل کے اندر اس بات کا ایک احساس پیدا کرے اور اپنے اوپر ایک ہیبت طاری کرے. تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے خوف کی اسباب بیان فرمائے. اب میں تھوڑا سا کچھ پوائنٹ جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے اس کو سامنے رکھ کے عرض کرنا چاہوں گا، آپ لوگ بھی میرے ساتھ دیں گے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے خوف خدا اگر ختم ہو رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیا اسباب ہو سکتے ہیں مرز بھائی؟
اگر ہم لیں جو مطلب سکھایا گیا کہ وہ یہ ہے کہ علم، کہ علم ہوتا ہے کسی چیز کا تو بندہ ڈرتا ہے. اب جیسے ابھی میں نے سانپ کا عرض کیا، میں ڈرتا ہوں، یہ بھی ڈرتے ہوں گے، مجھے ایسا لگتا ہے یہ بھی ڈرتے ہوں گے، ہمارے جو کیمرہ مین ہے یہ بھی ڈرتے ہوں گے، لیکن جو ایک دو سال کا بچہ ہے وہ اس سے نہیں ڈرے گا. تو اس کا وجہ یہی ہے کہ ہمیں علم ہے کہ سانپ کے کاٹنے سے زہر پھیل جائے گا، ہم مر جائیں گے، نقصان ہو جائے گا، یا سانپ کے بجائے شیر کو لے لیں، لیکن ایک بچہ ہوتا وہ نہیں ڈرتا. تو علم سمجھ میں آتا ہے کہ علم
اور علم، علم بھی ہے. اور جب کوئی ناصح نصیحت کرنے والا علم دے رہا ہوتا ہے،
جی جی،
شیطان کیسے متنفر کرتا ہے کہ یار یہ مولانا لوگ جہنم سے ڈراتے
رہتے ہیں.
مطلب ایک محاورہ مشہور کر دیا گیا ہے لوگوں میں کہ جب دیکھو جہنم سے ڈراتے رہتے ہیں.
یہ جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں یہ بھی ایک آدھا حصہ ہے، یہ آدھا حصہ ہے نا، دوسرا تو وہ رجا کا آپ نے فرمایا امید.
جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس آدمی کو علم دیا جا رہا ہے،
جی جی،
اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی غیبت کرنے پر یہ سزا ہے، لوگوں کا حق تلف کرنے پر یہ سزا ہے،
جی جی،
فلاں نافرمانی پر یہ سزا ہے، اب وہ اپنا ذہن یہ بنانے کے مولانا لوگ تو ڈراتے رہتے ہیں، جو اس نے جب یہ ذہن بنا لیا نا،
جی جی،
تو اب کیا وہ بات مولانا کی اس کے دل میں اترے گی؟ نہیں اترے گی. مقصد تو تھا اس کے دل میں خوف پیدا کرنا اور اس چیز کی جو حیثیت ہے اس کی خبر دینا،
صحیح،
علم پیدا کرنا. اس نے اپنا یہ ذہن بنا لیا،
صحیح،
اب کیسے علم آئے گا؟ یہ ایک الگ علمی ہے.
نصیحت مت کر، نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھا ہے. اب اس کا بھی حل آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ مطلب ہم نصیحت قبول کیسے کریں. میں تو یہاں بیٹھ کے ایک بات عرض کروں جو سلسلے کے فارمیٹ سے اگر الگ ہوگی، کہ میں الحمدللہ 14-15 مہینے سے تو مسلسل یعنی یہ اسباق تصوف سے کسی نہ کسی طرح وابستہ ہوں اور دیکھتا بھی ہوں اور دو دو دفعہ بھی دیکھتا ہوں، لیکن میں نے پہلے بھی تجربہ کیا، آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں شروع وقت سے کہ یہاں بیٹھ کے جو سیکھنے کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ یہاں سے ہٹ کے سیکھنے کی کیفیت نہیں ہوتی، اس کی اگر پرسنٹیج بنائے تو کمی آ جاتی ہے. تو اب
یہاں پر پھر اس کا یہ مددی پھول ملا کہ ماحول اثر رکھتا ہے.
میں نے ایک نقطہ لکھا ہوا،
ہاں
ماحول، میں نے ایک نقطہ لکھا ہوا ہے کہ صحبتوں کا مفقود ہو جانا.
بالکل
ٹھیک ہے.
مطلب ہم جب کسی بھی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا، مطلب کہ کوئی پرہیزگار آدمی ہے، کوئی نمازی آدمی ہے، عالم دین ہے، خوف و خشیت رکھنے والے نیک لوگ ہیں، تو اس سے ہم ظاہر بات ہے صحبت اثر پکڑتی ہے.
صحیح.
صحبت اثر پکڑتی ہے،
بے شک،
اور بندہ اسے سیکھتا ہے.
بے شک.
تو ابھی اجتماعات کی بات ہو رہی تھی،
جی جی،
بالکل ایسے.
تو اجتماعات کی جو بنیاد ہے وہ صحبت ہے.
بے شک.
ایک چیز آپ نے کئی دفعہ سنی، آپ نے اس کو سیریس ہی نہیں لیا. میں ابھی جو ہم نے گفتگو کی کہ بہت سارے اچھے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں لیکن ہمارے دل میں ٹھہر نہیں پاتے، وہ
صحیح
آئے اور گزر گئے، کیوں ہم نے ان کو سیریس نہیں لیا ہوتا.
صحیح.
لیکن جب بندہ ایک ایسے ماحول میں آتا ہے
انوائرمنٹ جو ہے نا یہ اس کے مطلب قلب و ہیجان پر جو ہے نا اثر کرتا ہے
بہت زیادہ
اثر کرتا ہے کہ جب وہ اس انوائرمنٹ میں جاتا ہے ایسے لوگوں کے قریب بیٹھتا ہے بعض اوقات کیفیت یقیناً کافی اسلام بھائی مدنی چینل پہ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کی بھی بنتی ہوگی کہ جب اجتماع میں آ کر بیٹھتے ہیں ہاتھ اٹھتا ہے اس وقت جو دعا ہو رہی ہوتی ہے اور ایک گھر میں آدمی تنہا بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہوتا ہے دونوں کیفیات میں فرق ہوتا ہے پھر اسی طرح مسجد میں ہوتا ہے بعض اوقات امام صاحب جماعت کے بعد اتنی دقت انگیز دعا کر دیتے ہیں تو وہ واقعی میں کیفیت بن جاتی ہے ایک بندے کی اور ایک بندہ اپنی نماز پڑھ کے دعا کر کے نکل جاتا ہے تو دونوں کیفیات میں فرق ہے اور کیفیات کا تعلق جیسے آپ نے فرمایا کہ ماحول ہے تو انوائرمنٹ بڑا اثر کرتا ہے اس بات پر کہ اچھے لوگوں کی صحبت یہ دل میں خوف پیدا کرتی ہے
اور کوئی سبب ہے ساتھ
مادیت پرستی
بالکل ایسے
سہل پسندی آسائشوں کا عادی ہونا اب یہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جو خوف کی طرف بندہ آسائشوں میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے کہ علم حاصل کرنا
میں نے نقطہ نوٹ کیا ہوا ہے
جی جی
اور میں نے اس کا نام دیا ہے مفادات کو ترجیح دینا
ترجیح صحیح
ٹھیک
مطلب انسان کے دل میں خوف خدا کیوں پیدا نہیں ہو رہا وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں یہ سوچ بٹھا لوں گا تو میرا کاروبار نہیں چلے گا
صحیح
میں یہ سوچ بٹھا لوں گا تو مشکل میں آ جاؤں گا
صحیح
میں یہ سوچ بٹھا لوں گا تو یوں ہو جائے گا تو خوف خدا پیدا نہ ہونے کی ایک بڑا سبب ہے انسان کی اپنی خواہش چاہتا ہی نہیں کہ پیدا ہو
اس میں مفتی صاحب خوف کی طرف توجہ تو جا رہی ہے نا کہ یہ کروں گا تو خوف اور آگے بعض لوگوں کی تو توجہ ہی نہیں ہے نا وہ آسائشوں میں نعمتوں میں اتنے منہمک ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور خوف بھی کوئی چیز ہے اور خوف کے نام کے ساتھ اتنی چیزیں وابستہ ہیں تو یہ بھی ایک پہلو ہے اس کا
اچھا وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ اس کا علاج کیسے ہو
جی جی
ایک شخص کو عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے اور وہ یہی ذہن بنا لیں کہ مولانا لوگوں کے پاس موضوع یہی ہے تو ایسا نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ ایسا نہیں ہے
صحیح
موضوعات بہت سارے ہوتے ہیں
بے شک
میں نے کوئی 7 سال جمعہ پڑھایا ہوگا اور ان 7 سالوں میں جو بڑے دن آتے ہیں جیسے شب معراج آ رہی ہے شبان آ رہی ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میرا کوئی بیان ریپیٹ ہوا ہو
صحیح
کوئی موضوع ریپیٹ ہوا ہو
ماشاءاللہ
ہمیشہ موضوع کوشش ہوتی کہ جدا رکھا جائے
350 جمعے بلکہ 350 سے زیادہ 7 سال
موضوعات بہت ہوتے ہیں آپ دیکھیں مدھیہ چینل پر مکالمے ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوا موضوع ریپیٹ ہوا ہو
ایک سے ایک موضوع
شاذ و نادر ہوا ہوگا ایسا
نام کے حوالے سے اگرچہ وہ ملتا جلتا بھی ہو تو اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے بہت کچھ الگ الگ
ہر مرتبہ نئی تربیت ہوتی ہے
لیکن پھر یہ مطلب یہ ہے کہ بعض چیزوں کو دہرایا جاتا ہے
اور وہ سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے وہ
بعض چیزوں کو دہرایا جاتا ہے وہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف دین سکھایا نہیں جا رہا آداب سکھائے نہیں جا رہے دین کی تعلیم نہیں دی جا رہی صرف ڈرایا جا رہا ہے ایسا تو نہیں ہے نا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے تذکرہ ہوتا ہے ایک اگر نماز کا تذکرہ ہوا ہے تو نماز کے فضائل بھی بیان ہو رہے ہیں نماز کے آداب بھی بیان ہو رہے ہیں اور نماز میں جو غلطیاں انسان کر رہا ہے وہ بھی بیان ہو رہا ہے اور نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ بھی بیان ہو رہا ہے یہ سب چیزیں
ساری
جہتیں بیان ہو
رہی ہیں شروع میں تو وضاحت کری تھی کہ خوف تو
اس کے دل میں چور ہوتا ہے نا اصل میں تو اس کے دل میں ایک چیز ہی کلک کرے گی
صحیح
کہ کہیں میرا تذکرہ نہ ہو جائے
ٹھیک ہے
یہ بھی ایک چیز ہے نفسیاتی تقاضا ہے تو
وہ سننا نہیں چاہتا تو اسے وہی ہائی لائٹ ہو رہا ہوتا ہے
سننا نہیں چاہتا
وہ ایسا ہی جیسے کسی جگہ چوٹ لگ جاتی ہے نا تو وہ ایسا لگتا ہے کہ اسی پہ لگ رہی ہے بار بار اسی جگہ لگ رہی ہے پاؤں کے اگر کسی انگلی پہ چھوٹا سا زخم ہو گیا ہے تو صبح سے شام تک ایسا لگتا ہے کہ ساری زمین نے ہماری اسی انگلی کو پکڑا ہوا ہے حالانکہ لگ پہلے بھی رہی ہوتی ہے لیکن وہ چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کی بات درست ہے کہ وہ خوف زدہ ہونا نہیں چاہتا تو خوف سننا نہیں چاہتا تو اس لیے اسے زیادہ
دوسرے الفاظ میں قصور اپنا ہی ہوا اگر بخار ہے تو منہ کڑوا ہے تو پانی میٹھا بھی کڑوا لگے گا
جی جی
تو بہرحال یہ وسوسہ ضرور ہے
لیکن یہ الزام صحیح نہیں جیسا کہ آپ نے شروع میں تمہید مان دی کہ خوف تو ہر جہت سے انسان کی زندگی میں شامل ہے
یہ جو وسوسہ ہے نا ایک اور مقام پر ذرا مختلف انداز کا آتا ہے مثال کے طور پر یہ ہم سسرا لے کر چلیں
جی ٹھیک
ایک طبقے کی بھی فیڈ بیک ہے کہ مشکل بہت ہے
مشکل بہت ہے
میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ علم نام ہے ان چیزوں کے سکھانے کا جو بندہ نہیں جانتا
ٹھیک ہے
جو جانتا ہے اس کو بتانا علم کی دہرائی ہے
ٹھیک ہے
اور جن کو انسان نہیں جانتا ان کو بتانے کا نام علم ہے
صحیح
رفع جہالت اور انکشاف کو علم کہتے ہیں
ٹھیک ہے
تو جب ہم اگر یہ ذہن بنا لیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو میں ٹھیک ہے مجھے پتا نہیں ہے
صحیح
مجھے بتائی جا رہی ہیں تاکہ مجھے پتا چلیں. تو یہ ایک مثبت سوچ ہو جائے گی اگرچہ کہ مشکل ہو.
ٹھیک ہے,
تو ٹریک بن جائے گا پھر.
صحیح,
ٹریک بن جائے گا تو اس کا جو ہے نا گاڑی کا چلنا آسان ہو جائے گا. کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب پڑھتے ہوئے اکتاٹ ہو جاتی ہے, مشکل کتاب ہے. حالانکہ ہر کتاب مشکل نہیں ہوتی, آسان سے آسان کتابیں ہوتی ہیں.
جس نے لکھی اس نے بھی تو علم حاصل کیا تو لکھی ہے.
دیکھیں کتابیں ہمیشہ قارئین کو دیکھ کے لکھی جاتی ہیں.
ٹھیک ہے,
صحیح.
ہر کتاب مشکل نہیں ہوتی. اب کوئی شخص فزکس لے کر آ جائے اور کہے مجھے مشکل لگ رہی ہے تو وہ سچا ہے.
صحیح,
اگر وہ واقعات کی کتاب لے کر آ جائے اور کہے مشکل لگ رہی ہے تو پھر اس کو تو ہم سچا نہیں کہیں گے.
ٹھیک ہے,
وہ ایک ذہنی الجھن میں ہے.
صحیح,
اس کا میلان نہیں ہے, اس کی دلچسپی نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اصل مشکل اس کو وہ ہو رہی ہے.
صحیح, اہل سنت کے رسائل اتنے آسان ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات مطلب ایسا سنا ہے ایک آدھ بہت دقت دکا کہ بہت مشکل لگتا ہے. تو میں تو یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت آسان لگنے لگے گا.
اچھا, ہمارا دوسرا موضوع بھی ہے
مفتی صاحب, وہ آپ نے سلسلے کی مشکل کے حوالے سے بیان کیا تو میں چپ رہنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا سے ایک اسلامی بھائی ہے, مطلب یہاں پہ تربیتی اجتماع تھا, ان کا کوئی مشورہ وغیرہ تھا خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائیوں کا, تو ایک اچھی ڈیل ڈول والے اسلامی بھائی تھے, وہ میری طرف بڑے ہو پھر ملے اور پھر وہ کہنے لگے آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہوتا. تو میں نے بولا میں تو کوئی سلسلہ, میرا تو کوئی سلسلہ نہیں ہے. کہنا وہ مفتی صاحب والا جو ہوتا نا جس میں وہ تصوف کے سبق پڑھاتے ہیں وہ بہت اچھا لگتا ہے. اب وہ اردو جو بول رہے تھے, پٹھان اسلامی بھائی تھے, تو وہ اردو جیسی بول رہے تھے اور میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کی اردو ایسی ہے, بولنے میں ایسی ہے, لیکن یہ کہہ رہا ہوں بڑا مزہ آتا ہے اور بہت سیکھتا ہوں میں اسے, بہت اچھا لگتا ہے.
اصل چیز ہے تو جو دلچسپی
شغف اور شوق ہوتا ہے تو پھر چیز آسان ہو جاتی.
پچھلے ہفتے جو کال آئی تھی انہوں نے بھی,
اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. دوسری چیز ہے رجا.
ٹھیک ہے,
مطلب اس چیپٹر کے اندر پانچواں چیپٹر ہے.
صحیح,
امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی نے تین باتوں کو بیان فرمایا. خوف کیا ہوتا ہے, خوف کی حقیقت, خوف پیدا کرنے کے اسباب, خوف بیان کیا. دوسری چیز رجا, امید. امید کیا ہوتی ہے, کیوں کی جاتی ہے, اس کی کیا اہمیت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی بڑی پیاری مثالوں کے ساتھ سمجھا رہے ہیں. تیسری چیز یہ بیان کی ہے کہ ایک مسلمان کو خوف اور امید کے درمیان رہنا ہے.
صحیح,
خوف اور امید کے درمیان کیسا رہنا ہے وہ ہم اگلے سلسلے میں انشاءاللہ عزیز اس پر گفتگو کریں گے. ابھی وقت تو تھوڑا ہوا چاہتا ہے, ایک پانچ سات منٹ میں میں امید پر گفتگو کر لوں.
ٹھیک ہے,
اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی مثالیں بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی شہد کا کام کرتا ہے, شہد کا کتنا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا, ایک محاورہ ہے نا.
جی جی,
ایک شیر کے متعلق بھی ایک محاورہ اسی طریقے سے, شیر کے اس میں ہاتھ ڈالنا,
کچھار میں ہاتھ ڈالنا.
ہاں, تو آپ لکھنؤ کے ہیں تو تھوڑا سا حیدرآباد دہلی کے ہیں تو آپ کی اردو تھوڑی ہم سے اچھی ہوگی. تو امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ شہد کا کام کرنے والا کیا اس کو اندازہ نہیں نقصان کا, مکھیاں کاٹتی ہیں اس کو, تکلیف دیتی ہیں اس کو, بالکل اندازہ ہوگا.
صحیح,
لیکن وہ کیا لالچ ہے کہ وہ اس مشقت میں پڑتا ہے.
صحیح صحیح,
شہد ملنے کی امید,
ایک شہد ملنے کی امید, اس کا روزگار اس سے وابستہ ہے, اس کی آمدنی سے وابستہ ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مزدور آدمی دھوپ کے اندر, سخت دھوپ کے اندر, بغیر کسی چھت کے مزدوری کر رہا ہوتا ہے, اس مشقت میں وہ کیوں پڑتا ہے,
مزدوری
کی امید. تو اس طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری مثالیں بیان فرمائی.
ماشاءاللہ,
فرمایا کہ کسان ہے. اب کسان دیکھیں, کسان کی زندگی تو خوف اور امید کا مجموعہ ہے.
بے شک بے شک,
بادل آئے خوف پیدا ہو جاتا ہے,
ایسا ہی
بارش شروع ہوئی خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ میری فصل ضائع نہ ہو جائے. لیکن وہ ساری مشقت, ساری محنت اور کئی مہینے کی, یعنی مالی محنت, مالی مشقت بھی ہے, ٹھیک ٹھاک سرمایہ خرچ ہوتا ہے, اور جسمانی مشقت اس سے کہیں بڑھ کر ہے, یہ ساری مشقت کیوں امید پر کہ فصل آئے گی, اس سے روزگار حاصل ہوگا, آمدنی حاصل ہوگی, گھر چلے گا, اخراجات پورے ہوں گے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مطلب مقدمہ قائم کیا, ایک پس منظر قائم کیا تھوڑا سا ایک مشکل انداز ضرور ہے، لیکن غور سے سن لیا جائے تو آسان ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ کیوں ضروری ہے امید کا ہونا، وصف امید، اس طرح خوف ایک وصف ہے نا
جی،
انسان کے اندر فطری طور پر پایا جاتا ہے،
صحیح.
تو امید بھی ایک وصف ہے جس کا استعمال ہم زندگی میں ہر جگہ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ڈرائیونگ کی مثال دی ہے کہ ڈرائیونگ کے لیے جب گاڑی سٹارٹ کی بندے نے تو کس امید پر کی ہے کہ منزل پر پہنچنا ہے،
صحیح.
تو بہت سارے خوف اسے لائق رہیں گے، اور کراچی میں رہنے والے کو تو یہ بھی خوف لائق رہیں گے کہ 1-5 پاس سے تو نہیں گزر رہی، اور آگے پیچھے دو آدمی بیٹھے ہوں، قریب آ کے تو نہیں رک رہی، تو یہ خوف بھی ہے. ٹھیک ہے، سناٹے کا خوف الگ ہے، ایکسیڈنٹ کا خوف الگ ہے، پولیس والوں کا خوف الگ ہے، مختلف طرح کے خوف لائق رہیں گے، لیکن ایک امید ہے اسے منزل تک پہنچنا ہے. تو امید بھی ایک وہ ہے، ایک نفس فطرتی وصف ہے جو ہر بندے میں پایا جاتا ہے.
صحیح،
کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس میں امید نہ پائی جاتی ہو، ہر آدمی ہر موقع پر ایک امید باندھتا ہے.
بلکہ وہ کہتے ہیں امید پر دنیا قائم،
دنیا قائم.
لیکن یہاں پر مفتی صاحب ایک بات یہ بھی ہے نا، آپ نے امید کی ڈیفینیشن ارشاد فرمائی. اب ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہ کہتی ہے کہ یار اللہ سے جو ہے نا وہ رحمت کی امید رکھا کرو، رحمت کی امید ہے ہمیں، تو ہمیں تو امید ہے وہ ہمیں بے حساب بخش دے گا.
یہ سوچ صحیح ہے،
سوچ صحیح ہے، لیکن وہ ساتھ میں جو کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کا کرنا، ان کا کیریکٹر.
یہ تیسرا ٹاپک ہے،
ہاں،
کہ خوف اور امید کے درمیان کس طرح رہنا ہے، یہ تیسرا ٹاپک ہے.
ٹھیک،
اب یہ خوف کی آپ نے گفتگو کی، اس کے بعد آپ امید پر آ رہے ہیں، تو یہ امید جو ہے یہ ہے خوف کے مقابل. اب خوف آپ نے بیان فرمایا کہ وہ ایک وصف ہے جو دل میں ہوتا ہے، انسان کی کیفیت کا نام ہے، اور ہر شخص فطری طور پر یا طبعی طور پر وہ ہوتا ہے. پھر آپ نے امید کا بھی یہی ارشاد فرمایا. اب ہمارے عبد الاحد بھائی نے جو اشکال پیش کیا ہے اور آپ فرما رہے ہیں درست ہے، تو اس کا درست ہونا تو بیان فرمائیں گے، لیکن
اس کا اسٹیپ ہے کہ اب امید اور خوف میں بیلنس رکھ کر کیسے چلنا ہے.
صحیح،
ابھی ہم صرف رجا کو سمجھیں کہ رجا کیسے،
یہ بھی ایک ٹاپک ہے کہ اعتدال میں رہنا، یہ بھی ایک ٹاپک،
اس طرح چلنا ہے. اگلا پورا سلسلہ اسی پر کریں گے. رجا کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ وصف ہے. وصف ہے تو اب رجا کا شعور اور اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید باندھنا اس لیے ضروری ہے کہ طاعت کا جذبہ پیدا ہو. فرمایا کہ نیکیاں کرنا نفس پر گرا ہوتا ہے، نفسانی خواہشات پیچھے دھکیلتی ہیں، انسان اہل غفلت کا اثر جلدی قبول کرتا ہے. تو ایسے میں اگر آخرت میں ملنے والے ثواب کی امید دل میں پیدا نہ ہو تو مزید کاہلی کی طرف جائے گا، سستی کی طرف جائے گا.
یعنی امید جو ہے نا وہ بندے سے عبادت کرواتی ہے،
امید
کہہ لیا جائے
بندے سے عبادت کرواتی
ہے.
یعنی نیک امید کس چیز کی؟
اللہ
ثواب کی امید،
ثواب کی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کی امید،
اس کی طرف سے ملنے والے انعامات کی،
انعامات کی امید. تو فرمایا امید ایک ایسی چیز ہے جو رکاوٹیں ہیں نا ان کی
عبور کرنے
قوت
میں
مدافعت ہے،
صحیح.
ان کے مقابلے میں قوت مدافعت پیدا کرتی ہے، راغب کرتی ہے نیکیوں پر.
ٹھیک،
پھر اپنے شیخ کا ایک قول نقل کیا،
ماشاءاللہ،
الحزن یمنع عن الطعام. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اڑوس پڑوس والے کھانا لے کر آتے ہیں، اس کی ترغیب ہے کہ کم از کم پہلے دن تو ایسا کیا جائے.
ٹھیک ہے،
کیونکہ ایک غم کی کیفیت ساری ہوتی ہے
جی،
اور فوتگی میں ہی پتا چلتا ہے کہ غم کیا ہوتا ہے.
صحیح صحیح،
اب اس میں انسان کی طبیعت بالکل مائل نہیں ہو رہی ہوتی کھانے کی طرف. تو فرمایا ایک انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب غم طاری ہوگا تو کھانے کی طرف میلان نہیں ہوگا. والخوف یمنع عن الذنوب، خوف پیدا ہو جائے گا تو انسان گناہوں سے بچے گا. والرجاء یقوی الطاعات، رجا پیدا ہو جائے گی تو نیکیوں میں اضافہ ہوگا. وذکر الموت یزہد فی الفضول، موت کا ذکر کرنا انسان کو محدود کرے گا. اس کے لیے موت کی یاد تازہ ہوگی نا، اس کے مشاغل کم ہوں گے اور بڑے ہی نپے تلے ہوں گے. دوسری وجہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امید پیدا کرنے کی یہ بیان فرمائی کہ رجا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے عبادت کی مشقت آسان ہو جاتی ہے. جیسا کہ ہم گفتگو کر آئے کہ مزدور کرنے والے کی مشقت کیوں آسان ہوتی ہے,
مزدوری کی
اس کو مزدوری کی امید ہے,
ٹھیک ہے,
وہ پسینہ بہا رہا ہے, اجرت کی اسے ایک تما ہے. تو جب انسان کے سامنے ایک ہدف آ گیا اور اس ہدف کے لیے اس نے کوشش کی ہے تو مسلمان کا ہدف جنت ضمناً ہے, جنت کی نفی نہیں کرتے. جنت کی نفی ہم کیوں کریں؟ جنت کی طرف بڑھنے کی ترغیب تو اللہ تبارک و تعالی نے دلائی ہے.
بے شک بے شک.
تو بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جنت کے لیے عمل نہ کرو, ایسا نہیں ہے.
صحیح,
جنت کی ترغیب تو اللہ تعالی نے دلائی ہے. جنت اور جو بھی جزاؤں کا ذکر ہوا ان کی تمام پیدا ہونا ضروری ہے, لیکن ضمناً کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دے رہا ہے. اصل جو چیز ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کا حصول. جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے, جب اسے یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ اما ناراض ہو جائیں گی یا ابا ناراض ہو جائے گا, تو وہ اس خوف کی بنیاد پر مان جاتا ہے.
صحیح.
وہ چھوٹے بچہ بھی, مطلب 2 سال کا بچہ بھی, اس کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے. اچھا, بچہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے, اب اس کے دل میں ایک شعور اجاگر ہوتا ہے.
صحیح.
تو اب ایک اور کیفیت پیدا ہوتی ہے, اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا نا تو میرے والد صاحب راضی ہوں گے,
مجھے یہ شاباشی ملے گی,
شاباشی ملے گی,
مجھے یہ چیز لا کر دیں گے. ہوتا ہے,
بالکل
بالکل
خوش ہوں. بعض اوقات صرف خوشی کافی ہوتی ہے.
جی, خوشی کا.
میرے جو نا ٹیچر بڑے خوش ہوں گے, یا میرے جو نگراں ہیں وہ بڑے خوش ہوں گے.
صحیح.
تو ایک امید پر ایک بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں.
انٹرنیشنلی جو تحقیقات ہوتی ہیں خصوصاً بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہوتی ہیں, تو بچوں کے رزلٹ سے پہلے تو والدین وعدے کرتے ہوں گے کہ پاس ہو جاؤ گے تو یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے, لیکن ان کے رزلٹ پر اسکول انتظامیہ یا جس بھی تعلیمی ادارے میں وہ پڑھتے ہیں, ہمارے یہاں دارالمدینہ اور مدارس المدینہ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی مارک شیٹ کے ساتھ, ان کے رزلٹ کے ساتھ حسب مراتب ان کو تحائف دیے جاتے ہیں. اب ان سے تو کوئی وعدہ وعید نہیں ہوتی اس حوالے سے, لیکن ان کو دیے جاتے ہیں. یہ ہے ان کا اپریسیشن کہ انہیں اب بھی خوشی ہوگی, پہلے سے صحیح انڈرسٹوڈ ہوتا ہے لیکن طے نہیں تھا کہ ان کو ملے گا. اب جب دے رہے ہیں تو یہ ان کو اپریشیٹ کرے گا, آئندہ بھی یہ عمل کریں گے. تو یہ ایک انٹرنیشنلی تصور.
دیکھیں, آپ نے مسجد المدینہ کی بات کی, ایک بچے نے حفظ پورا کیا. اب حفظ والدین کتنی جو ہے وہ اس سے کروا رہے ہوتے ہیں, مطلب آزمائشوں سے, کہ وہ بچے کو مدرسے ہی نہیں بھیج رہے ہوتے بلکہ اس کی پوری کیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ مدرسے سے آ کے بھی وہ منزل سب کی پڑھے, غلط صحبت میں نہ بیٹھے, پوری تگو دو کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے معاملہ.
صحیح.
بچے سے امید ہوتی ہے ان کی کہ یہ کب حفظ کرے گا, کب حفظ کرے گا, کب حفظ کرے گا, وہ قاری صاحبان سے پوچھتے ہیں,
مشورہ کرتے ہیں.
لیکن جب بچہ حفظ پورا کر لیتا ہے, اس کے تصورات کیسے ہوتے ہوں گے کہ میں اپنے والد صاحب کو آج خبر دوں گا جا کر, میں والدہ کو آج جا کر خبر دوں گا, تو ان کے جو احساسات ہیں وہ کیسے اچھے ہوں گے. اس امید پر بندہ جو ہے بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے. ایک اور بات دل میں آ رہی تھی تو چلیں شیئر کر لیتے ہیں. یہ بات چلتے چلتے بات ذہن میں آئی, 4-5 مہینے پہلے ہی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا ہے,
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے.
تو اب جانے والے کو بھولنا اتنا آسان نہیں ہوتا. بعض اوقات دل میں خیال آتا ہے کہ گھر جاؤں گا تو والدہ کو یوں بتاؤں گا, ایک پہلا خیال آتا ہے, پھر ایک دوسرا خیال آتا ہے کہ اب ممکن نہیں ہے سر.
بالکل, جب کامیابیاں کامرانیاں ملتی ہیں تو اس موقع پہ بالخصوص بندہ چاہتا ہے کہ وہاں بتائے, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا. تو کیونکہ یہ ایسی بارگاہیں, بعض بارگاہیں ایسی ہیں یا بعض ایسے مناسب ہیں, ایسے رشتے انسان کے کہ واقعتاً وہ خوش ہوتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہی کی برکتوں سے بندہ آگے بڑھ رہا ہے.
اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی نقطے کو بیان فرما رہے ہیں کہ امید کوئی لا یعنی چیز کا نام نہیں ہے, بلکہ امید ایک ایسی خوبی ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی امید رکھتا ہے, وہ امید کیوں نہیں رکھے گا؟ وہ دنیا میں پہنچنے والے ہر فائدے کی اسی تما ہے, تو آخرت کے جو فوائد ہیں اس کی تما کیوں نہیں ہے؟ اس کی تما جب پیدا ہوگی آخرت کے جو بھی ثمرات ہیں اس کی جب تما پیدا ہوگی, اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی تما, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کی تما, مطلب علم کا جو فائدہ ہے نا, علم کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے, ویسے علم کا بڑا فائدہ تو جہالت دور ہونا, لیکن علم کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جو جو علم بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بڑھتی ہے, معرفت بڑھتی ہے, علم کا ایک فائدہ ہے. تو معرفت تو ایک ایسی چیز ہے, جنت میں لوگ جائیں گے اہل علم کے پاس کہ آپ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں اللہ تعالیٰ کی اور معرفت بڑھے
جنت میں,
جنت میں
ٹھیک ہے,
روایتیں موجود ہیں. تو معرفت تو ایک عمدہ خزانہ ہے, تو بندہ یہ تما کرے کہ میں بھی اجتماع میں جاتا ہوں مجھے تو آنسو میں نہیں آتے, اس کی ہسکیاں بند نہیں ہوتی, کیا ہے کہ ان کو اللہ کی معرفت زیادہ ہے, میرے دل میں کم ہے. تو معرفت تو ایک پورا خزانہ ہے, مطلب قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے کیا کچھ نقشہ آ رہا ہوتا ہے. تو معرفت بڑھتی ہے, اور معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے.
آمین.
اور معرفت کے بعد جو نتیجہ ہے معرفت کا ایک طرح سے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے. تو وہ یعنی وہ کتنی بڑی امید ہے, کتنا بڑا انعام ہے. تو جب بندہ اس انعام کی امید رکھ کر عبادت کرتا ہے, جیسے نماز کے متعلق کیا بیان کیا گیا کہ اس طرح نماز پڑھو کہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, یعنی نماز کو مومن کی معراج قرار دیا گیا کہ نماز اس امید سے پڑھنی ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معراج ہوگی.
صحیح.
اور اگر اس یہ کیفیت نہیں بنتی تو کم از کم یہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری یہ ایک انعام ہے. تو نماز کی سے تما یہ ہونی چاہیے. اب ایک نمازی اس امید سے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز میں کیسا خشوع آئے گا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رجا کی تعریف یہ کی, ہم سن رہے ہیں نا رجا اور امید, ہوا ابتہاج القلب بمعرفت فضل اللہ, کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم کو دل میں پا کر خوشی محسوس کرے.
کیا بات.
وہ استرواہ الى سعتی رحمتہ, اور دل میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے خیال کو راحت مند تصور کرے. دوسری تعریف بھی یہ کی ہے, وہ تذکر فضل اللہ وسعت رحمتہ, اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اس کی رحمت کی وسعت کے تذکرے کا نام رجا ہے, امید ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل حاصل ہو جائے یہ امید ہے, معرفت حاصل ہو جائے یہ امید ہے, اور اس کی ضد ہے مایوسی. اچھا مایوسی اس کی ضد ہے, اور پھر مایوسی کی جو ہے مختلف کیٹیگری ہیں.
ٹھیک ہے,
ان شاء اللہ عزیز اگلے سلسلے میں ہم بیان کریں گے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ امید چار چیزوں سے پیدا ہوتی ہے. کیسے پیدا ہو امید؟ امید پیدا ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ بندہ تصورات قائم کرے.
ٹھیک,
کیا تصورات؟ مجھے فلاں 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 نعمتیں ملی ہیں.
ٹھیک ہے,
نہ میری محنت کا عمل دخل, نہ کسی کی سفارش کا عمل دخل.
صحیح,
نہ کسی ذریعے کا عمل دخل, محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملی ہے. ایک بچہ ہے پیدا ہی اندھا ہوتا ہے, ہم پیدا ہوئے اندھے پیدا نہیں ہوئے, اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا نور عطا فرمایا. نہ کسی کی سفارش کا عمل دخل, نہ ہماری محنت کا عمل دخل, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیے. تو جو احسان سابقہ ہیں بندہ ان کو یاد کرے کہ مجھ پر اللہ کا یہ فضل, یہ نعمت, یہ عنایت, یہ عنایت, یہ عنایت, اس سے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان سے محبت پیدا ہوگی. دوسرا سبب یہ ہے امید پیدا کرنے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان رحیمی اور کریمی کے مطابق جو عزت و مراتب اور اجر و ثواب کے وعدے کیے ہیں وہ ذہن میں رکھے.
صحیح,
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدے کیے ہیں، میرے رب نے ان وعدوں سے مجھے ترغیب دلائی ہے، تو میں ان اللہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. قبر میں اگر کسی کی قبر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے اور جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے قبر، کتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا ملنا ایک نعمت ہے، حساب کتاب میں آسانی ایک نعمت ہے، بلا حساب مغفرت ایک نعمت ہے. تو ان جو اجر و ثواب جو بیان کیے گئے ہیں، جو عزت و مناصب بیان کیے گئے ہیں، بندہ جو ہے انہیں تصور میں لائے،
صحیح،
ان کا تذکرہ کرتا رہے اور ان کو اپنے تصورات میں لاتا رہے. تیسری چیز یہ بیان کی کہ استحقاق کے بغیر اور بے مانگے دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ جو جو اسے نعمتیں دیتا چلا جائے،
صحیح،
ہر اس نعمت کے ملنے پر اس کی اس امید میں اور اضافہ ہونا چاہیے،
صحیح،
اور اضافہ ہونا چاہیے. چوتھی چیز یہ بیان فرمائی کہ یہ تصور رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض بھی ہو سکتا ہے،
صحیح،
اور اللہ تعالی فضل بھی فرماتا ہے، اس کی مشیت پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے غضب پر اس کی جو رحمت ہے وہ غالب ہے. یہ تصور رکھے،
صحیح.
تو یہ چار وہ کیفیات ہیں جو پیدا کر کے انسان امید کو بڑھا سکتا ہے. اب سوال وہاں جاتا ہے کہ ہم نے خوف کے بارے میں بھی سنا اور امید کے بارے میں بھی سنا، ان دونوں کو ایک ساتھ کس طرح لے کر چلا جائے. انشاءاللہ العزیز اگلے سلسلے میں ہم اسی بات پر گفتگو کریں.
جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آج کے سلسلے میں آپ نے بہت ہی اہم موضوعات، خوف اور رجا، خوف اور امید کو بڑے پیارے انداز میں سنا. سیدنا امام غزالی علیہ الرحمہ نے منہاج العابدین میں اس کو بیان فرمایا، آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کیا گیا. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو کتاب میں درج ہوتی ہیں، وقت کی کمی کے باعث ہم اس کو یہاں بیان نہیں کر سکتے، خلاصہ ہی پیش کیا جاتا ہے. تو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اس سلسلے کو بھی دوبارہ دیکھنے کی نیت فرمائیے، اور جو منہاج العابدین کتاب ہے اس کو ضرور حاصل فرمائیے، اس کو اپنے پاس رکھیے اور اس کو دوبارہ پڑھیے. مزید بھی انشاءاللہ معلومات حاصل ہوں گی، جو ہم نے سنا اس کی دہرائی بھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ عمل کرنے کا جذبہ بھی حاصل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی جل امین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل سے شفا یا رب، ملے گناہ ہو کے امراض سے شفا یا رب. سے شفا یا رب، ملے گناہ ہو کے امراض سے شفا یا رب.